بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ علق کی 1 سے لے کر 14 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی آخری اور رات کی مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے۔ ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول کے بعد سنیے گا پروگرام اسلام ٹائم، اور آخر میں ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ پہلے پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور عمان نے سیاسی، نقل و حمل اور سفارتی اور اقتصادی اور سیاحتی تعاون کے شعبوں میں 12 مفاہمتی دستاویزات پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کی اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں نے اپنی مدت حکومت پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہندوستان کے صوبہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی نے مرکزی حکومت کو سخت ہدف تنقید بناتے ہوئے اس پر صوبوں کے امور میں مداخلت کا الزام عائد کیا ہے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ یمن کی تقسیم کی بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اور صہیونی فوجیوں نے اپنے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ ایران اور عمان نے سیاسی، نقل و حمل اور سفارتی اور اقتصادی اور سیاسی تعاون کے شعبوں میں جن دستاویزات پر دستخط کیے ان میں سائنس اور ماحولیات، نیز کھیل کود کا شعبہ بھی شامل ہے۔ تعاون کے ان دستاویزات پر دستخط صدر ایران کے دورہ عمان میں ایران کے وزراء خارجہ، صنعت و معدنیات و تجارت، تیل، شہری ترقی اور اسی طرح تجارتی توسیع کی تنظیم کے سربراہ نے اپنے عمانی ہم منصبوں کے ساتھ کیے۔ ایران اور عمان کے سربراہوں کی ملاقات و گفتگو کے بعد ایران اور عمان کے وزراء خارجہ نے بھی دونوں ملکوں کی دلچسپی کے مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے اہم علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی گفتگو کی۔ اس سے قبل صدر ایران ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی سلطان نے عمان کی دعوت پر ایک اعلی صدری وفد کے ساتھ مسقط پہنچے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی کے دورہ عمان میں مسقط پہنچنے پر اس ملک کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید نے باضابطہ طور پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ استقبالیہ تقریب کے بعد پہلے دونوں ملکوں کے اعلی سطحی وفود کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے، جس کے بعد دونوں ملکوں کے سربراہوں کے درمیان ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق صدر ایران کا یہ دورہ عمان کے سلطان کی سرکاری دعوت پر انجام پا رہا ہے۔ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے مابین سیاسی اور اقتصادی شعبوں سمیت مختلف شعبوں میں تعلقات کو مزید فروغ دینا ہے۔ قابل ذکر ہے ایران اور عمان کے تعلقات گزشتہ چند عشروں کے دوران خلیج فارس میں پیدا ہونے والی کشیدگی اور ایرانوفوبیا کے ذریعے اختلافات پیدا کرنے کی امریکی کوششوں کے باوجود ہمیشہ ایک دوسرے کے احترام پر مبنی رہے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کی بحری فوج کے شمالی بیڑے کے کمانڈر نے کہا کہ 3 خرداد مطابق 24 مئی کی تاریخ مشرق وسطی میں نئی صورتحال پیدا ہونے کا باعث بنی ہے۔ 3 خرداد مطابق 24 مئی 1982 کو اسلامی جمہوری ایران میں یوم استقامت اور ایثار و کامیابی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ 24 مئی 1982 کو ہی ایران کا خرم شہر عراق کی باسی فوج کے 578 روز کے قبضے کے بعد آزاد ہوا تھا۔ خرم شہر کو آزاد کرانے کے لیے آپریشن بیت المقدس انجام دیا گیا تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کے بحریہ کے شمالی بیڑے کے کمانڈر حمید رضا سعادت نے خرم شہر کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے منعقدہ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 خرداد دشمن کے قبضے سے سرزمین وطن کی آزادی کے لیے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی اور رضاکار فوج بسیج کے ساتھ بحریہ کے جوانوں کی استحکامت و پائیداری اور فتح و کامیابی کا جلوہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بحریہ کے جوانوں کی استحکامت نے باسی دشمن کو جو ایک ہفتے میں تہران پر قبضے کا خواب دیکھ رہا تھا 34 دن میں دھول چٹا دی۔ پاکستان کی اتحادی حکومت میں شامل رہنماؤں نے مدت پوری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اتوار کی رات اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں کی میٹنگ میں کیا گیا۔ اس میٹنگ میں اتحادی حکومت میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے ملک کی موجودہ صورتحال اور سیاسی مشکلات سے نمٹنے کی راہوں پر مشاورت کی۔ میٹنگ میں سابق وزیراعظم عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس اہم میٹنگ میں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان، سابق صدر اور پاکستان پیپل پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے علاوہ دیگر اہم رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ میٹنگ کے بعد بتایا گیا کہ رہنماؤں نے اتحادی حکومت کی مدت پوری کرنے اور مشکلات و مسائل سے مل کر نمٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو نہ روکنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو مسترد کر دیا ہے۔ اسلام آباد سے مرسولہ رپورٹ مطابق شہباز شریف کی حکومت اور اس کے تادیوں نے پاکستان تحریک انصاف کو قانون کی حدود میں رہتے ہوئے لانگ مارچ کی اجازت دینے پر اتفاق کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ نہ روکنے کے فیصلے میں سابق صدر آصف زرداری نے بنیادی کردار ادا کیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اتحادی حکومت میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے حوالے سے بتایا گیا کہ پی ٹی آئی کے مارچ کو سری نگر ہائی وے تک محدود رکھنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ اتحادی رہنماؤں نے بتایا کہ اگر عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اپنے لانگ مارچ میں سری نگر ہائی وے تک محدود رہتے ہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی، لیکن اگر اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی تو قانون کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بعض ذرائع نے بتایا کہ عمران خان کے لانگ مارچ کے بارے میں مشاورت کے لیے پیر کو بھی اتحادی رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ یاد رہے سابق وزیراعظم عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد میں مارچ کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اتوار کی شام پشاور میں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 25 مئی کو اسلام آباد سری نگر ہائی وے پر ملیں گے۔ ہندوستان کے صوبہ مغربی بنگال کی وزیر اعلی نے مرکزی حکومت کو سخت ادب تنقید بناتے ہوئے اس پر صوبوں کے امور میں مداخلت کرنے کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستانی میڈیا ذرائع کے مطابق مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بینرجی نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مرکزی حکومت صوبوں کے امور میں مداخلت کرنے کے لیے مرکزی ایجنسیوں کو استعمال کرتی ہے۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلی نے کہا کہ بی جے پی کی زیر قیادت مرکزی حکومت ملک کا فیڈرل ڈھانچہ تباہ کر رہی ہے۔ ممتا بینرجی نے دعویٰ کیا کہ بی جے پی کی حکومت ہٹلر، اسٹالن یا بینچ سے بھی بدتر ہے۔ انہوں نے ہندوستان کی مرکزی حکومت پر ایجنسیوں کے غلط استعمال کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریسی کی حفاظت کے لیے مرکزی ایجنسیوں کو خود مختاری دینا چاہیے اور اسے سیاسی مداخلت کے بغیر غیر جانبداری سے کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ادھر ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی اور اس کے مضافات میں آندھی اور طوفان سے معمول کی سرگرمیاں ٹھپ ہو گئیں۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا کہ پیر کی صبح طوفانی ہواؤں اور شدید بارش کی وجہ سے معمول کی سرگرمیاں ٹھپ ہو کے رہ گئیں۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ نے کہا کہ یمن کی تقسیم کی بیرونی سازش کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ فارس خبر سے ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے یمنی اتحاد کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک پیغام میں کہا کہ متحدہ یمن کی سالگرہ کا جشن اس بات کے مترادف ہے کہ یمن کی تقسیم کے سارے بیرونی منصوبے اور سازشیں شکست سے دوچار ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ عوامی یمنی اتحاد کا باعث ہیں اور وہ کبھی بھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ مہدی مشاط نے کہا کہ دشمن کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں اور امریکہ کی حمایت سے دشمن ممالک یمن کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس لیے جنگ کے خاتمے کا بھی کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کو جنگ اور جنگ بندی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، اس لیے کہ جارح ممالک اپنی جارحیت سے باز نہیں آ رہے۔ واضح ہے یمن میں 2 اپریل کو جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، جس پر سعودی عرب نے کبھی عمل نہیں کیا اور جنگ بندی کی خلاف ورزی جاری رکھی ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع نے سعودی اتحاد کی جارحیت کے مقابلے میں یمن کی مسلح افواج کی استحکامت و پامردی کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ جنگ اب دفاعی پہلو سے جارحانہ شکل اختیار کر گئی ہے۔ سعودی اتحاد کی جانب سے مکمل محاصرے کے باوجود یمن کی مسلح افواج اور عوامی رضاکار فورس کی دفاعی توانائی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر دفاع اور چیف آف آرمی اسٹاف محمد العاطفی نے فوجی کمانڈروں کی تربیتی ورکشاپ میں منعقدہ ایک تقریب کے اختتام پر کہا ہے کہ یمن کی مسلح افواج اپنی ہمانگی کی بدولت نہ صرف دشمن کے سامنے نہیں جھکیں، بلکہ وہ ملک و قوم کے خلاف مسلط کردہ سعودی اتحاد کی جنگ میں اپنی پوزیشن دفاعی حالت سے نکال کر ایسی پوزیشن میں تبدیل کر دی ہیں کہ جب چاہے حملے کر سکتی ہے۔ سیونی فوجیوں نے اپنے دشمنانہ اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے مختلف علاقوں پر حملے کیے ہیں۔ وفا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن پر سیونی فوجیوں کی یلغار کے بعد فلسطینی شہریوں اور سیونی فوجیوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں اور سیونیوں نے متعدد فلسطینیوں کو غرب اردن سے گرفتار کیا۔ مذکورہ ذرائع نے زور دے کر کہا ہے کہ گرفتار ہونے والے 350 افراد وہ ہیں جن پر سیونی حکومت نے مقبوضہ فلسطین میں استقامتی اور شہادت پسندانہ کاروائیاں انجام دینے کا الزام لگایا ہے۔ ادھر غزہ کے عوام نے سیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی شہداء کے جنازے اغوا کیے جانے کے خلاف احتجاج کیا اور ان فلسطینی شہداء کے جنازوں کو ان کے لواحقین کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ روسی وزارت دفاع نے مشرقی یوکرین میں کیوف کے ہتھیاروں کا ایک بڑا گودام تباہ کرنے کی خبر دی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا ہے کہ روسی فضائیہ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران دونباس کے علاقے میں یوکرینی فوج کے جنگی ساز و سامان کا ایک بڑا گودام، 26 فوجی اڈے اور دیگر ساز و سامان، 3 کنٹرول روم کو تباہ کر دیا۔ یوکرین میں روسی فوج کا آپریشن شروع ہونے کے بعد سے روسی فوج اب تک یوکرین کے 174 جنگی طیارے، 125 ہیلیکاپٹر، 977 ڈرون، 317 طیارہ شکن میزائل، 3198 ٹینک اور بختر بند گاڑیاں، 408 راکٹ لانچر، 1622 توپے اور مارٹر اور 3077 اسپیشل فوجی گاڑیاں تباہ کر چکی ہے۔ یوکرین جنگ کو تقریباً 3 مہینے ہو رہے ہیں اور دنیا کے 25 ممالک کیوف کے مختلف قسم کے جنگی ساز و سامان اور ہتھیار دے رہے ہیں۔ اور سامنے اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ سر چشمہ نور فتح مبین ہے، وہی مشعل راہ عزم و یقین ہے، اسی سے ہمارے دلوں میں اجالا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، उसी से है इस्लाम का बोलबाला, उसी के ये हम पर है एहसान सारे, कदम मंजिले चूमती है हमारे, उसी ने अंधेरों से हमको निकाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, सहारा दिया उसके नक्शे कदम ने, उसी की तवज्जो उसी के करम ने, जमाने के गिरते हुओं को संभाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, उसी की मोहब्बत है ईमान कामिल, उसी से मिला हमको इरफान मंजिल, उसी ने हमें जादाए हक पे डाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला।
अजीज सामईन, अभी आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम समात फरमा रहे थे, और अब पेश खिदमत है नशरियात का अगला प्रोग्राम इस्लाम टाइम। सामी प्रोग्राम इस्लाम टाइम के बाद हम दुआए इमाम ज़माना अज़ल्लाहु ताला फ़र्जो शरीफ नशर करेंगे, जिसके साथ ही हमारी रात की नशरियात अपने इख्तिताम को पहुँच जाएंगी। समात फरमाइए प्रोग्राम इस्लाम टाइम।
रेडियो तहरान की उर्दू सर्विस आपसे मुखातिब है। ये प्रोग्राम सहर उर्दू टीवी की पेशकश है, जिसे हम अपने सामईन के इस्तेफादे के लिए पेश कर रहे हैं। असली प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए आप सहर उर्दू टीवी की वेबसाइट urdu.sehrtv.ir से रुजू कर सकते हैं।
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ خیریت عافیت سے ہوں گے، اور جہاں کہیں بھی بیٹھ کر ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کل ہماری گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ مہدویت کے حوالے سے۔ ناظرین، یہ عرض کیا جا چکا ہے آپ کی خدمت میں کہ مہدویت کا جو عقیدہ ہے یا حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تصور ہے، وہ صرف شیعوں سے یا صرف مسلمانوں سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ دیگر ادیان اور مکاتب فکر بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جس ہستی کو اور جس شخصیت کو مہدی کے نام سے جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ نام وہاں پر نظر نہ آئے, لیکن کسی اور نام سے ایک ایسی ہستی کا تصور ان کے یہاں پایا جاتا ہے جو ان کو کیا بلکہ پوری بشریت کو ایک نہ ایک دن نجات دلائے گا, اور ظلم و ستم کی جو زنجیریں ان کے پاؤں میں ہیں اور جن زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان سے نجات دلا کر عدل و انصاف کی طرف لے کر کے آئے گا, امن و امان کی طرف لے کر کے آئے گا. ظاہر ہے کہ ہر انسان کی یہ آرزو ہے, چاہے وہ کسی بھی مکتب و مسلک سے تعلق رکھتا ہو, کہ ایک پرسکون زندگی جہاں پر امن و امان ہو, جہاں پر محبت و الفت ہو. محبت و الفت سے لبریز ایک زندگی کا خواب ہر انسان دیکھتا ہے, اور اس کی یہ آرزو ہے کہ کبھی نہ کبھی یہ دنیا جو ہے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ جہاں پر نہ ظلم ہو, نہ زیادتی ہو, نہ نفرت ہو, نہ قدورت ہو. لیکن خداوند عالم نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا. اس حوالے سے ہم آج کچھ تفصیلات جانیں گے, اور اس پروگرام میں پہلے حصے میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر سیفی صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی, آج ہماری گفتگو کا موضوع امام مہدی علیہ السلام دیگر ادیان اور مکاتب کی روح سے. امام مہدی علیہ السلام چونکہ ایک عالمی مصلح, ایک عالمگیر نجات دہندہ کے عنوان سے آخر الزماں میں ظہور فرمائیں گے اور پوری دنیا کو عدالت سے بھریں گے, دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے, بہت ہی باسعادت اور عظیم زندگی جو ہے وہ انسانوں کے لیے فراہم کریں گے کہ جس کے اندر مکمل امن و امان ہوگا, لوگوں کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا, لوگ پر آسائش دینی, معنوی, روحانی, دنیاوی ہر اعتبار سے زندگی گزاریں گے. ایسی زندگی جس میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے, لوگ ایک دوسرے سے نفرت نہیں کریں گے, لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے, لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدل ہوں گے, جس زندگی کے اندر نہ کوئی جنگ ہوگی, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ کوئی کسی کے ساتھ کوئی جنایت ہوگی. تو یہ بہت بڑی زندگی, یہ ایک عظیم زندگی جو پوری دنیا پہ چھائی ہوگی, تمام عالم بشریت جو ہے وہ اس زندگی سے لطف اندوز ہوگا. تو یہ یقیناً نہ کہ صرف قرآن اور احادیث میں ہے بلکہ دیگر ادیان کی کتابوں میں بھی یہ موضوع ہونا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ادیان, چاہے وہ آسمانی دین ہوں یا غیر آسمانی, مثلاً یہودیوں کا دین یا عیسائیوں کا دین یا زرتشتی, ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت زرتشت جو ہیں وہ ایک آسمانی پیغمبر تھے, ان کا دین, یا اس کے علاوہ کچھ اور ادیان جو کہ آسمانی دین تو نہیں ہے, یا ان کا آسمانی دین ہونا ہمارے لیے ابھی واضح نہیں ہوا, جیسے ہندوؤں کا دین ہے یا دیگر کوئی قبائل ہیں افریقہ کے اندر یا لاطینی امریکہ کے لاطینی حصے میں, تو ان کے پاس بھی اگر ہم ان کی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مکتب ہیں, جتنے بھی ادیان ہیں, سب نے ایک چیز بیان کی ہے, وہ یہ کہ دنیا کے حالات بالآخر ایسے نہیں رہیں گے, یہ چینج ہوں گے, اور پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حکومت قائم ہوگی جس میں لوگوں کو سعادت ملے گی, جس میں لوگوں کو آسائش ملے گی, جس میں لوگوں کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہوں گے. اور آسمانی ادیان کے اندر جو کتابیں ہیں, جو آسمانی کتابیں ہی شمار ہوتی ہیں یا صحیفے ہیں, ان میں تو یہ موضوع بہت ہی اچھے انداز سے بیان ہوا ہے, بلکہ کافی حد تک ہمارے قرآن و حدیث کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. باقی جو مکاتب ہیں یا ادیان ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر آسمانی ہیں, ان کے اندر بھی یہ موضوع بیان ہوا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی بیان ہوئی ہیں کہ جو ہم مولا امام زمان, مولا امام مہدی کے حوالے سے احادیث کی روح سے بیان کرتے ہیں, وہ ان کے اندر بھی اسی طرح بیان ہوئی ہیں کہ ایک آسمان سے ایک شخص آئے گا, یا ایک پروردگار کی تائید شدہ ایک شخص آئے گا, وہ ایک ہوگا اور پوری دنیا کا واحد حاکم ہوگا, اور اس کے زمانے میں جو ہے وہ زمین عدل و انصاف سے بھرے گی. تو یہ وہ چیزیں جو وہ بیان کرتے ہیں, یا اسے مصلح کا عنوان دیتے ہیں, یا نجات دہندہ, نجات دینے والے کا عنوان دیتے ہیں, تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مہدوی عقیدہ جو ہے وہ صرف اسلام کا عقیدہ نہیں ہے بلکہ نوع انسانیت کا عقیدہ ہے, بلکہ تمام مکمل عالم بشریت کا عقیدہ ہے، تمام آسمانی غیر آسمانی ادیان کا عقیدہ ہے، اور سب ان کے ظہور کی جو ہے وہ امید رکھے ہوئے ایسے عالمگیر مسئلے کے منتظر ہیں۔ اس حوالے سے تھوڑی سی مثالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ مثلا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر قوم ملت نے نہ کہ صرف ایسے شخص پر عقیدہ رکھا ہے بلکہ اسے کچھ لقب دیے ہیں، اسے کچھ نام دیے ہیں، اور ان ناموں سے جو ہے کچھ نہ کچھ معانی ظاہر ہوتے ہیں۔
اللہم انی افتتح القول بحمدك وانطق بالثناء عليك وامجدك وانطق بالثناء عليك وامجدك ولا غاية لمدحتك وأثني عليك ومن يبلغ غاية ثنائك وأمد مجدك وأنى لخليقتك كنه معرفة مجدك وأي زمن لم تكن ممدوحا بفضلك موصوفا بمجدك عوادا على المذنبين بحلمك تخلف سكان أرضك عن طاعتك فكنت عليهم عطوفا بجودك جوادا بفضلك عوادا بكرمك يا لا إله إلا أنت المنان ذو الجلال والإكرام۔
عیسائی جو ہیں وہ انہیں مسیح موعود کہتے ہیں، لوگوں سے بہت ہی مہربانی، رحمت سے بھرپور، بہت ہی لطافت سے بھرپور، لوگوں کے دوسرے لفظوں میں ان کا غم خوار ایسا شخص جو ہے وہ پلٹے گا زمین کی طرف۔ اور یہودی جو ہیں وہ انہیں سرور مکائلی کا نام دیتے ہیں، اور بھی مختلف جو ہے وہ نام ہیں۔ اب یہاں ہم اپنے اس مختصر سے وقت میں کچھ مذاہب کی مختلف جو ان کی کتابیں ہیں، مقدس کتابیں، وہاں سے کچھ جو ہیں پہرے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ اپنے مذہب اور مکتب کے اندر اس عظیم عقیدے کو اپنے وجود میں رکھے ہوئے ہیں، اور صرف ہم مسلمان ان کے معتقد نہیں ہیں بلکہ دیگر لوگ بھی جو ہیں ان کے معتقد ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کی خدمت میں حضرت زرتشت کی جو کتاب تھی، ان کو بھی چونکہ اب آسمانی دین شمار کیا گیا ان کے دین کو، اور بعض لوگوں کو تو اختلاف ہے لیکن اکثر ہم دیکھ رہے ہیں محققین جو ہیں وہ زرتشتیوں کے دین کو بھی ایک اس آسمانی دین کے عنوان سے جو ہے جانتے ہیں۔ تو ہم ان کی جب کتابوں کو اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری احادیث سے جو ہے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ کلام خدا کی طرف سے تھی تو وہ ایک جیسی ہے، اگرچہ اس میں تحریف ہوئی ہے ان کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں بھی تعریف ہوئی ہے، بہت سارے مطالب جو ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، لیکن کچھ مطالب جو ہیں وہ اپنی اصلی شکل میں رہ گئے ہیں، جو کہ وہی ہیں جو ہمارے پاس بھی ہیں۔ میں یہاں چند ایک مثالیں جو ہیں زرتشتیوں کی کتاب جو ہے جامع سب نامہ، اس میں سے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا جامع سب نامہ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاشم کی اولاد سے ایک انسان زمین سے باہر نکلے گا جس کا سر، پنڈلیاں اور جسم بڑا ہوگا، اور وہ اپنے جد کے دین پر ہوگا۔ جیسے ایک تو یہ لکھا ہوا ہے، ظاہر ہے امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ بنی ہاشم میں سے بھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نجات دینے والا دین کو دنیا میں پھیلائے گا، بھوک کو ختم کرے گا، اور یزدان کو اہریمن کے ہاتھ سے بچائے گا، اور دنیا کے تمام لوگوں کی تہذیب، فکر اور کردار کو ایک بنا دے گا۔ یہ وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں بھی ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام جو ہیں جب ظہور کریں گے پوری دنیا پر ایک ہی دین نافذ ہوگا، دین اسلام نافذ ہوگا، بھوک ختم ہو جائے گی، لوگوں کی اقتصادی حالت بہتر ہو جائے گی، پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو نہیں ملے گا، اور اس زمانے کے اندر شر برائیاں ختم ہو جائیں گی، صالحین کو برے لوگوں سے بچائیں گے، اور دنیا کے تمام لوگوں کا ایک ہی کلچر ہوگا، ایک ہی تہذیب ہوگی۔ اسی طرح ایک اور چیز جو زرتشتیوں کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس بڑا دلچسپ نقطہ ہے کہ یہ بہت حد تک مشابہ ہے ہماری روایات اور احادیث کے، وہ یہ ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عرب کا پیغمبر آخری پیغمبر ہوگا کہ جو مکہ کے پہاڑوں کے درمیان پیدا ہوگا، اپنے غلاموں کے ساتھ کھائے پیے گا، غلاموں کی طرح نشست و برخاست کرے گا، اس کا دین سب ادیان سے بہتر ہوگا، اس کی کتاب تمام کتابوں کو باطل کرنے والی ہوگی۔ اب یہاں تک تو اتفاق ہے، سب وہی چیزیں جو ہمارے ہاں بھی ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اس پیغمبر کی بیٹی جس کا نام خورشید جہاں اور شاہ زمان ہوگا، اس کی نسل سے خدا کے حکم سے اس دنیا میں ایک بادشاہ بنے گا جو اس پیغمبر کا آخری جانشین ہوگا اور جس کی حکومت قیامت سے متصل ہوگی۔ اب دیکھیں، یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہماری کتابوں میں ہے۔ ہماری کتابوں میں بھی یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں، اور وہ پیغمبر کے آخری وصی ہیں، اور وہ بادشاہ ہوں گے، پوری دنیا کے حاکم ہوں گے، اور ان کے بعد پھر کوئی اور بادشاہ نہیں ہوگا، وہ قیامت سے پہلے آخری حکومت ہوگی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ زبور میں ایسی چیزیں ہیں، انجیل میں ایسی چیزیں ہیں، تورات میں ہیں۔ میں بے عنوان مثال صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ سب سے پہلے آتا ہوں ہندوؤں کی طرف۔ مثلا ہندوؤں میں ایک بہت بڑی شخصیت گزری ہے، شاکمنی، جو کہ ہندوؤں کے سردار بھی ہیں اور ان کے ماننے والے تو انہیں پیغمبر مانتے ہیں۔ اس نے اپنی کتاب میں ایک چیز لکھی ہے، اس نے لکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آخری زمانے میں ایک روحانی جھنڈے کے نیچے سب مذہب والے ایک ہو جائیں گے۔ تو یہ وہی بات ہے جو ہم بھی امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے کرتے ہیں۔ پھر وہ لکھتا ہے کہ دنیا کے خراب ہو جانے کے بعد آخری زمانے میں ایک بادشاہ پیدا ہوگا جو پوری دنیا کے لوگوں کا رہبر ہوگا، اس کا نام منصور ہوگا، وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا اور سب کو اپنے دین میں شامل کرے گا۔ تو منصور بھی لقب ہے مولا امام مہدی علیہ السلام کا، وہی پوری دنیا کے مالک ہوں گے، وہی سب کو ایک دین میں شامل کریں گے۔
ایک اہم سوال یہ کہ عقیدہ مہدویت جو اتنا عظیم اور باعظمت ہے کہ جس کا تعلق صدر اسلام سے ہے، یعنی خود پیغمبر اسلام جس وقت باحیات تھے اس وقت آپ نے عقیدہ مہدویت کی جانب اشارہ کیا، اپنے فرزند مہدی کے بارے میں لوگوں کو بہت کچھ بتایا، اس کی خصوصیات بتائیں، اس کا نام بتایا، اس کے القاب بتائے، اس کی کنیت بتائی، حتیٰ آپ نے خود معین فرمائی اور منتخب کی۔ یہ جو اہم موضوع ہے، اس حوالے سے اب تک کتابیں کیا لکھی گئی ہیں؟ ظاہر ہے کہ کتابیں ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر شاید تعجب ہوگا کہ خود وہ دور کے جو آپ کا زمانے حضور تھا، جس وقت آپ حاضر تھے، اور اس سے پہلے، حتیٰ جس وقت آپ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت بھی کتابیں لکھی گئی ہیں مہدویت کے حوالے سے۔ یعنی بعد کا جو دور ہے، آپ کی ولادت کے بعد کا دور، وہ تو ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگوں نے قلم فرسائی کی ہے، خامہ فرسائی کی ہے اور قلم اٹھایا ہے اور آپ کی زندگی کے حوالے سے کتابیں لکھی ہیں۔ اس پروگرام میں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ زمانے حضور میں، یعنی جس وقت آپ حاضر تھے، اس وقت کون سی اہم کتابیں لکھی گئی ہیں؟ اس بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں جناب مولانا علی اصغر صاحب۔
جب ہم کہتے ہیں کہ مولا غائب ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے، وہ ہمارے زندہ امام ہیں جو دنیا میں موجود ہیں، صرف ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہماری نگاہوں سے سامنے نہیں ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ آیا ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے یا انہیں پہچان نہیں سکتے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کی روایات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مثلا ایک روایت جو مولا امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا کہ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، حجت خدا لوگوں کے درمیان میں ہوتی ہے، راستوں میں چلتی ہے، ان کے گھروں میں آتی جاتی ہے، زمین پر مشرق سے مغرب تک آمد و رفت کرتی ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتی ہے، ان پر سلام بھیجتی ہے، وہ دیکھتی ہے، لیکن اس کو ایک معین وقت تک دیکھا نہیں جا سکتا کہ جب تک خدا کا وعدہ پورا نہیں ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے، اس روایت سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حجت خدا کسی خاص جگہ پہ نہیں ہے، بلکہ جہاں لوگ ہیں وہیں ان کے درمیان موجود ہے، انہی کے گلی کوچوں میں وہ بھی قدم رکھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کے گھروں میں بھی آتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں، لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرق سے مغرب تک کا سفر کرتے ہیں، لوگوں کو سلام بھی کرتے ہیں، لیکن لوگ جو ہیں انہیں نہیں دیکھ پاتے۔ لیکن آیا واقعاً امام ہماری نگاہوں کے سامنے ہوں، ہم انہیں دیکھ نہیں سکیں گے؟ حالانکہ وہ انسان ہیں، بشر ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ انسانی اور بشری ہے، یہ جسم تو قابل رویت ہے، کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ یہ ایک الجھن تھی، اس الجھن کو ایک اور حدیث دور کر رہی ہے۔ ایک اور جگہ پہ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صاحب امر میں، یعنی امام قائم علیہ السلام میں، انبیاء کی سنن پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک ایک نبی کا نام لیتے ہیں کہ اس نبی کی سنت یہ، اس نبی کی سنت یہ۔ آتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت بھی ہمارے قائم میں پائی جاتی ہے، اور وہ مخفی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور لوگوں کے درمیان ایک حجاب قرار دے گا کہ لوگ ان کو دیکھیں گے لیکن پہچانیں گے نہیں، جس طرح یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو دیکھا لیکن پہچانا نہیں۔ تو بس وہ الجھن دور ہو گئی، یعنی وہ جو پچھلی روایت کے اندر کہا گیا کہ لوگ انہیں معین وقت تک نہیں دیکھ پائیں گے، تو مراد یہ تھا کہ معین وقت تک انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ تو بس واضح ہوا کہ غیبت کا معنی یہ ہوا کہ مولا امام زمان جو ہیں وہ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی ابھی ان کی شخصیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ابھی ہمیں ان کی پہچان نہیں ہے۔ جب وقت ہوگا، مولا اذن خدا سے ظہور کریں گے، تو اس وقت لوگ جو ہیں ان کو ان کی شخصیت کے ساتھ جو ہے وہ پہچانیں گے۔ بلکہ ہماری بعض روایات تو ایسی بھی ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ غیبت کے زمانے کے بعد جب زمانہ ظہور ہوگا اور امام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے بعنوان امام مہدی ظہور فرمائیں گے، تو دیکھنے والے بہت سارے یہ بھی کہیں گے کہ ہم نے انہیں پہلے بھی کہیں دیکھا تھا۔ تو پس واضح ہوا کہ مولا جو ہیں وہ قابل رویت ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پہچانے نہیں جا سکتے، اور یہی جو ہے وہ غیبت کی جو ہے دوسرے لفظوں میں معنی جو ہے غیبت کا وہ یہی ہے۔ اب یہ غیبت کیوں پیش آئی؟ ہماری بعض روایت یہ کہتی ہیں کہ غیبت اس لیے پیش آئی ہے کہ غیبت اس سے پہلے انبیاء میں بھی تھی، مختلف انبیاء کو بھی غیبت پیش آئی ہے۔ تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ انبیاء کی غیبت کی سنت جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود میں بھی جاری ہو، جس طرح یہ دیگر انبیاء کی سنن ان کے وجود میں جاری ہوں گی، اس طرح غیبت کی سنت بھی جاری ہو۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام صادق علیہ السلام نے جب فرمایا کہ بے شک ہمارے قائم جو ہیں وہ غیبت اختیار کریں گے کہ جس کی مدت طولانی ہوگی، تو راوی نے کہا اے فرزند رسول، اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنت آپ میں ظاہر ہو۔ تو بس اس سے پتہ چلتا ہے کہ غیبت کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے مختلف انبیاء بھی جو ہیں وہ پردہ غیبت میں رہے ہیں۔ ہماری احادیث کی کتابوں میں کچھ انبیاء کی غیبت کا ذکر کیا گیا ہے، بعنوان مثال حضرت ادریس کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت نوح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت صالح کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت ابراہیم کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت یوسف کی غیبت کا ذکر ہوا ہے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب، حضرت الیاس، حضرت سلیمان، حضرت دانیال، حضرت عیسیٰ۔ حضرت عیسیٰ تو ابھی تک جو ہے وہ غیبت میں، پردہ غیبت میں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پیغمبر بھی تین دن تک غار ثور میں جو ہیں وہ غیبت میں رہے۔ السلام عليك يا أمير المؤمنين، دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب، دنياك سلام رب المحراب والحرب، يا أبا الأيتام يا محو البلوى والكرب، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني، يا من رسمت نهج الوفاء أنت العلي فوق العلاني، باب الإله العلم الولي بعد النبي الحق الجلي، مولاي مولى الموحدين يا وارث علم الأولين، يا ولي الله حبك يعصمني من ذنبي يا عظيم الجاه، يا ماء كوثر العدل أنت إمامي خير غرام،
كسلامي أبا تراب أنت إمامي خير غرامي لك سلامي أبا تراب
أشهد أنك جاء واتبعت سنن نبي صلى الله عليه وآله
لك سلامي أبا تراب
اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام رضا علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کیوں مہدی جو ہیں وہ غائب ہوں گے تو فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تلوار کے ساتھ قیام کرنا ہے اس لیے پردہ غیبت میں جائیں گے کہ کسی کا ان کے ذمے کوئی عہد و پیمان نہ ہو. بعض روایت میں دیکھتے ہیں کہ ان کی غیبت کو ایک امتحان الہی شمار کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری نسل سے پانچواں فرزند غائب ہوگا تو تم لوگ اپنے دین کی حفاظت کرنا تاکہ کوئی تمہیں دین سے خارج نہ کر پائے, کیونکہ اس امر کے صاحب یعنی امام مہدی کے لیے غیبت ہوگی جس میں ان کے بعض ماننے والے اپنے عقیدہ سے پھر جائیں گے, اور غیبت ایک امتحان ہے جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کا امتحان لے گا. جیسے آج ہم اسی امتحان سے گزر رہے ہیں, لوگ شک و شبہ ڈالتے ہیں, مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو پھر بھی امام غائب کی امامت پر عقیدہ رکھنا اور ہر قسم کے شک و شبہ کا مقابلہ کرنا اور اپنے عقیدے کو مستحکم انداز سے جو ہے وہ مضبوطی سے جو ہے وہ اس عقیدے پر گامزن رہنا, اسے جاری ساری رکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا, یہ امتحان الہی کے اندر گویا کامیابی کی علامت ہے. لیکن وہ لوگ جو گمراہ ہو جاتے ہیں اس معاملے میں شک کرنے کی وجہ سے, دوسرے ادیان کی طرف چل جاتے ہیں یا بے دین ہو جاتے ہیں, وہ گویا اس امتحان سے ناکام ہو گئے. ایک آخری نقطہ جو اس حوالے سے بیان کرتا ہوں اور اپنی بحث کو ختم کرتا ہوں, بعض احادیث کے اندر امام مہدی کی غیبت کا جو فلسفہ ہے ان کی جان کی حفاظت بیان کیا گیا ہے. مثلا بے انہوں نے مثال امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کیوں مہدی غائب ہوں گے, تو انہوں نے فرمایا کہ چونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ ہوگا. اگرچہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولا کو موت سے ڈر لگتا ہے, شہادت تو اس خاندان کا افتخار ہے, فخر ہے, انہوں نے تو ہمیں شہید ہونا سکھایا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کو, ایک ہستی کو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ ان کے ذریعے پوری دنیا میں ایک بہت بڑا کام جو ہے وہ کیا جائے, تو ان کا شہید ہو جانا یا فوت ہو جانا جو ہے وہ اس کام کو, دوسرے لفظوں میں گویا وہ کام جو ہے وہ جس مقصد کے لیے انہیں خلق کیا گیا تھا وہ گویا پھر تکمیل تک نہیں پہنچا. تو امام جب ظہور کریں گے اور وہ اپنا سارا وہ کام جو اللہ کی طرف سے ان کے ذمے لگایا گیا وہ پورا کریں گے, اس کے بعد وہ بھی مرتبہ شہادت پہ فائز ہوں گے. لیکن جب تک وہ کام نہیں ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کی جان کو غیبت کے ذریعے محفوظ رکھا ہوا ہے. شہادت تمام اللہ کے بندوں کی آرزو ہے, لیکن ایسی شہادت جو دین اور معاشرے کے لیے مفید ہو وہ شہادت مفید ہے, وہ شہادت اچھی ہے. لیکن اگر ایک قتل جو ہے یا ایک شہادت جو ہے وہ ایک فرد کے ضائع ہونے اور بہت بڑے الہی مقاصد کے ختم ہونے کا باعث ہو, تو ایسے مواقع پر قتل سے بچنا جو ہے وہ حکیمانہ اور دانشمندانہ جو ہے وہ عمل ہے. تو چونکہ امام آخری الہی ذخیرہ ہیں, آخری حجت الہی ہیں, ان کے ذریعے اللہ نے پوری دنیا پر ایک عادلانہ حکومت قائم کرنی ہے, ان کے ذریعے جو ہے پوری دنیا پر ایک بہت بڑا باسعادت معاشرہ قائم ہونا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو غیبت کے ذریعے محفوظ کر لیا. موجود ہیں لیکن ہم ان کو نہیں پہچان پاتے, ہاں جب تک وہ لوگ ظاہر نہیں ہوں گے جو حقیقی معنوں میں مولا امام مہدی کے لیے ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. دوسرے لفظوں میں ناصرین, دوسرے لفظوں میں حقیقی منتظرین جب تک ظاہر نہیں ہوں گے اس وقت تک مولا پردہ غیبت میں رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی منتظرین میں سے, حقیقی ناصرین میں سے قرار دے, ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جن کی آنکھیں ان کے جمال مبارک سے منور ہوں, اور ہم بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو مولا امام زمان علیہ السلام کے ظہور کا باعث ہوں اور اس بہت بڑے عظیم امر میں ان کی ہمراہی کرنے کی ہمیں توفیق حاصل ہو انشاءاللہ تعالی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، اب تک ہم نے مختلف پہلوؤں سے معرفت امام کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اور ہم نے یہ کوشش کی کہ وہ مسائل یا وہ موضوعات کے جن کا تعلق امام کی معرفت سے ہے ان کو اس پروگرام میں ابھی تک شامل کیا جائے تاکہ ہماری آگاہی میں، ہماری معرفت میں اضافہ ہو. لیکن ابھی بہت کچھ گفتگو ہماری باقی ہے، لیکن فی الحال ہم یہاں پر معرفت کا چیپٹر بند کرتے ہیں، اور آئندہ ہم پروگراموں میں گفتگو کریں گے انتظار کے حوالے سے، غیبت کے حوالے سے. یہ جو دوران غیبت ہے، ایک طویل دوران ہے اور ایک طویل دور ہے، کہ اس حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ جو مسائل پیش کیے گئے ہیں کتابوں میں یا حتیٰ آیات میں، وہ بہت ہی اہم ہیں. امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ آئندہ بھی اس سلسلے سے جڑے رہیں گے، اور انتظار اور غیبت کے حوالے سے جو آئندہ پروگراموں میں ہم گفتگو کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مفید ہوں گی. فی الحال ہم اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لیں گے، اور آپ کو خدا رحمان کے حوالے کرنا چاہیں گے. اگلے ہفتے بھی آپ ہمارا ضرور ساتھ دیجیے گا. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. Thank you.